بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام پروگرام اسلام پلس کا آغاز کر رہے ہیں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق، وہ انسان جو بصیرت کے بغیر عمل کرتا ہے یعنی علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کی مثال اسی انسان کی ہے کہ جو سفر تو کر رہا ہے لیکن غلط راستے پر سفر کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کا سفر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس علم ہے، اگر انسان کے پاس آگاہی ہے، اگر انسان کے پاس اطلاع ہے، اگر انسان کے پاس بصیرت ہے، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرے گا تبھی وہ صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے اور صحیح مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر غلط منزل پر غلط راستے پر عمل کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا، وہ ظاہر ہے اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ناظرین اگر ہم خداوند عالم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند عالم کے حقیقی یعنی سمجھ لیجئے مسلمان بننا چاہتے ہیں، حقیقی عبد بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اسلام کی ہمیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس میں اسلامی معارف کے حوالے سے، اسلامی علوم کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اپنے پروگرام میں آپ کے سوالات کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم سوالات لے رہے ہیں وہ قرآن کریم کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، یہ مسلم حیدر صاحب نے ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم مسلم حیدر صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم مولانا صاحب، میں مسلم حیدر منگلور اتراکھنڈ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، دار الحسرت اور یوم الحسرت میں کیا فرق ہے؟
آپ کا بہت مہم سوال ہے، یوم الحسرت اور دار الحسرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ حسرت غفلت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ، تم اس دن سے انہیں ڈراؤ کہ جو حسرت کا دن ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان جب اپنا سرمایہ کھو بیٹھتا ہے اس سے فرصتیں نکل جاتی ہیں، تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے سوائے اسی حسرت کھانے کے۔ یہ دار جو ہے دار الامر ہے اور وہ دار دار الحسرت ہوگا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو تمام خلائق کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد موت نہیں ہوگی، جو اہل بہشت ہوں گے ان کو بہشت میں ہمیشہ کے لیے اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور یہ دونوں گروہ حسرت کھائیں گے, بہشتی کہیں گے کہ ہم نے زیادہ اعمال کیوں نہیں انجام دیے تاکہ ہم وہ مراتب پا سکتے, اور جہنمی کہیں گے کہ ہم وہ تدارک کیوں نہیں کر سکے تاکہ ہم بھی بہشت میں جا سکتے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بدترین حسرت جو ہے وہ دو شخص کے لیے ہے, زیادہ حسرت دو شخص کے لیے ہے, ایک وہ شخص جو علم حاصل کر سکتا تھا اور وہ علم حاصل نہ کر سکے, دوسرا وہ شخص متعلم ہے کہ جس نے عمل کر کے جو تعلیم اس نے استاد سے سیکھی وہ کامیاب ہو گیا, اور معلم ہے جو حسرت کھائے گا جس نے اپنے اس بیانات پر عمل نہ کیا.
ناظرین, بہت اہم مسئلہ ہے, انسان جو علم حاصل کرے اس کے اوپر اس کو عمل بھی کرنا چاہیے, ورنہ وہ علم اس کے کسی کام نہیں آتا ہے. ناظرین, قرآن کریم کا دوسرا سوال لے رہے ہیں, یہ ہمیں احمد رضا صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے, سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, اس میں فمن اعتدى سے مراد کیا ہے اور اس عذاب کے وعدے کی وجہ کیا ہے, یعنی یہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, اس کی تفسیر درواقعے وہ جاننا چاہتے ہیں. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ہاں, یہ آیت کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, یہ آیت اس آیہ کریمہ میں آئی ہے کہ جس آیہ کریمہ میں انسان کو شکار سے روکا گیا ہے, اور یہ اس وقت کے لیے روکا گیا ہے کہ جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے اور زمانے حج میں ہوتا ہے, تو اس وقت اگر وہ کسی شکار کو دیکھ لے تو اب ایسا نہیں اس کو شکار کرنے کے لیے دوڑ جائے, بلکہ اب خداوند عالم نے یہاں امتحان لیا ہے. اس آیت میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے صاحبان ایمان, جب خداوند عالم تم سے امتحان لے اس شکار کے بارے میں کہ جو زمانے حج اور حالت احرام میں تم دیکھو, تو پھر تمہیں اپنے امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا, یعنی جس شکار تک تم پہنچ جاؤ اس شکار سے رکنا پڑے گا, لیکن جو اس سے تجاوز کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. اور اس کے لیے کیا عذاب علیم ہوگا, یعنی اس کو دیت بھی دینی پڑے گی, اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا, اور اسے سزا اور عذاب الہی سے بھی کا بھی مستحق ہونا پڑے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ حالت احرام اور حالت حج میں شکار سے رکے, اور حالت احرام اور حالت حج میں ہی مشغول رہے.
ناظرین, یہ سوال بھی آپ نے دیکھا, بہت اہم سوال تھا, اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارے مہمان نے یہاں پر دیا ہے. اب آپ نے چند منٹ میں قرآن کے کچھ علوم یہاں پر حاصل کیے, یہی ہے کہ مثلا جتنے یعنی آپ کے ذہن میں رہے گا آپ کا شمار صاحبان علم میں ہوگا. ناظرین, یہاں پر اجازت دیجیے, یہ قرآن کا سلسلہ تھا, یہاں پر ہم اپنے سلسلے کو روکتے ہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہاں پر ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عقائد کا سلسلہ ہے. عقائد کے حوالے سے آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوالات ہم تک پہنچے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے مہمان ان کے جوابات کیا دیں گے. سب سے پہلا سوال ہے علی محمد ملہ صاحب کا, جو ویڈیو کی صورت میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کا سوال ہم ان کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں علی محمد ملا صاحب جانے علم میں رضا کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خلقت انسان کا مقصد کیا ہے؟
بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں بہت سارے تفصیلی مطالب موجود ہیں, آیات اور احادیث نے بہت زیادہ اس موضوع پر تاکید فرمائی, اور ہر انسان کے لیے سوال روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بالآخر اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے. اس کے جواب میں یہ یوں عرض کروں گا کہ جب انسان ایک خدا پرست انسان، ایک الہی انسان اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے مجھے اعضاء و جوارے سے نوازا ہے اور میرے ہر ہر عضو کو ایک خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے. مثلا آنکھ کو خلق کیا ہے دیکھنے کے لیے، کان کو خلق کیا ہے سننے کے لیے، اسی طرح باقی اعضاء و جوارے. بس ہر ہر انسان کا عضو کسی خاص مقصد کے تحت خلق ہوا ہے. اور اسی طرح جب ہم انسان سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے، اور خلق کرنے والی ذات چونکہ حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل بھی بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں ہوتا، جب ان دو باتوں کو ہم ملاتے ہیں تو اس کا ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو کائنات کی شاہکار مخلوق ہے، جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو یہ حکیم ذات خلق کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. یقیناً انسان کی خلقت کا مقصد ہے، یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے وہ مقصد کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن آیات اور روایات سے واضح ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ انسان پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے.
ناظرین، خداوند عالم نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم خداوند عالم کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت اس لیے حاصل کریں تاکہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ناظرین، اس کے بعد ہم ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے زعیم حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ انتظار کیا ہے اور اس کے صحیح معنی کیا ہیں، ہمارے لیے ذرا بیان کیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتظار ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت ہی زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح کہ آپ نے سوال فرمایا کہ حقیقی انتظار کیا ہے اور انتظار کا صحیح معنی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہی عرض کر دینا کافی ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے انتظار فقط دعا نہیں ہے، جس طرح کے بزرگان کا ارشادات موجود ہیں کہ فقط زبان سے دعا کر دینا، امام کے ظہور کی دعا پڑھنا اچھا کام ہے لیکن کافی نہیں ہے. اور اس کی سفارش فقط دعا کی نہیں کی گئی ہے، بلکہ انسان اپنی عملی طور پہ اپنے آپ کو ایسا سنوارے، ایسا بنائے کہ انسان اس لائق ہو جائے کہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو درک کر سکے، اس کو پا سکے. تو پھر ظہور کا اور انتظار کا معنی جو ہے درست سمجھ میں آتا ہے. اگر انتظار کو فقط اور فقط گھر میں بیٹھ کے نماز کے بعد یا مصلے میں یا کبھی نماز سے پہلے فقط دعا کر دی جائے، لیکن اپنے اعمال کو، اپنی سیرت کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو درست نہ بنایا جائے، شریعت کے مطابق نہ بنایا جائے، ایسا نہ بنایا جائے کہ جس کو دیکھ کے امام زمان فرمائے کہ یہ واقعی ہمارا شیعہ ہے، تو ہمارا انتظار جو ہے کامل نہیں ہوگا. ممکن انتظار ہو، درست بھی ہو، لیکن کامل مصداق انتظار کا اور صحیح مصداق انتظار کا نہیں کہلا پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ انتظار کے صحیح معنوں کے لیے اپنی کوشش، اپنی تلاش کو، اپنی جدوجہد کو زیادہ کریں. امام کے ظہور کے لیے، فقط انتظار کے لیے وہ دعا نہ کریں، بلکہ دعا کے ساتھ اپنے عمل کو بھی جامع عمل پہنائیں. تو زندگی میں جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا انتظار کریں، کوئی ہمارے گھر آ رہا ہو، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اس کے آنے سے پہلے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ تمہیدہ دیکھتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزوں کی ملزومات کو مہیا کرتے ہیں. تو اسی طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے افکار کو، اپنے علوم کو ایسا بنائیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہوں، اور یہ موقع بنے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے.
خداوند عالم جزائے خیر دے زعیم حیدر صاحب کو. بہت ہی اچھا سوال تھا ان کا کہ حقیقی معنی کیا ہے انتظار کے، اور ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. واقعی اگر ہم انتظار کے معنی سمجھ جائیں تو پھر ہم منتظر بن سکتے ہیں، اور اگر منتظر نہ بنے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہم جس اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے چاہنے والوں میں کیا صفات ہونے چاہیے، ان کے منتظرین میں کیا صفات ہونے چاہیے، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ احکام کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کم از کم وہ احکام کے جو انسان کے لیے غالباً جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور جو انسان کے پیش آتے ہیں، ان کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ تمام مراجع کرام کا یہ حکم ہے، اور معمولاً ہم اس پروگرام میں انہی احکام کے سوالات کو لے پاتے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے سب کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں، یہ نجم الحسن صاحب نے بھیجا ہے ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سے، اور سوال ان کا بہت اچھا ہے۔ یہ نماز امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نماز امیر المومنین علیہ السلام چار رکعت ہے، اس کو ہم ظہر یا عصر کی طرح ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا دو دو رکعت کر کے ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز امیر المومنین علیہ السلام بجا لائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو ابھی دنیا میں آیا ہے، اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز امیر المومنین علیہ السلام چار رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی بھی مستحبی نمازیں ہیں، مثلا چار رکعت ہیں، چھ رکعت ہیں، وہ معمولاً دو دو رکعت کر کے ہیں، یعنی دو، یہ چار رکعت جو نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے، دو تشہد اور سلام کے ساتھ ہے، یعنی دو دو رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، چار رکعت ظہر اور عصر کی طرح نہیں پڑھنی ہے۔ لہذا اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جتنی بھی مستحبی نمازیں ہیں معمولاً دو دو رکعت کر کے ہیں، نماز امیر المومنین علیہ السلام بھی دو دو رکعت کر کے ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ الفتح ہے، سورہ توحید ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو شب جمعہ یا روز جمعہ ادا کیا جائے، بڑی تاکید اس کی ہے، انشاءاللہ المستعان اس کا اجر خداوند متعالیٰ عطا فرمائے گا۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اور اس کے بعد ہم ایک احکام کا سوال اور لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے شہزادی بانو نے، انڈیا سے اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے، تو سوال ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں شہزادی بیگم بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، عورتوں کو موزہ پہننا ضروری ہے؟
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ موزوں کی کوئی موضوعیت نہیں ہے، وہ چیز جو اہم ہے عورتوں کے لیے وہ ہے اپنے جسم کا ڈھانپنا۔ عورتوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے جسموں کو چھپائیں، نماز کے اندر بھی واجب ہے اور نامحرم کے مقابلے میں بھی واجب ہے، البتہ دونوں میں فرق ہے۔ عورتوں کے لیے نماز میں پورے جسم کا چھپانا واجب ہے، سوائے چہرے کے جتنا وضو میں دھلا جاتا ہے، اور سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے کٹھوں تک، اور اسی طریقے سے پیر کو عورت کھول سکتی ہے ٹخنوں تک، لیکن نامحرم کے مقابلے میں جو پردہ ہے اس کے اندر عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ٹخنوں تک اپنے پیر کو بھی چھپائیں۔ اب یہ پیر کا چھپانا چاہے موزوں کے ذریعے سے ہو یا لمبی چادر کے ذریعے سے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اصل مقصد ہے پیروں کا نامحرم کے مقابلے میں چھپا ہونا۔ اگر یہ چھپانا نامحرم کے مقابلے میں پیروں کا عورت کے لیے موزوں کے ذریعے جو ہے میسر ہے تو موزہ پہننا واجب ہے، چادر کے ذریعے میسر ہے تو چادر پہننا واجب ہے، اور اگر عورت جوتوں کے ذریعے اپنے پیر کو نامحرم سے چھپا سکتی ہے تو جوتا ضروری ہے۔ تو اصل میں موزوں کا پہننا واجب نہیں ہے نامحرم کے مقابلے میں، وہ چیز اہم ہے جو میں نے بیان کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے نامحرم کے مقابلے میں پیروں کا چھپانا۔ یہ پیروں کا چھپانا چاہے جوتے کے ذریعے ہو، موزے کے ذریعے ہو، لمبی چادر کے ذریعے ہو، تو کسی بھی ذریعے سے عورت اپنے پیر کو نامحرم کے مقابلے میں ڈھانپ سکتی ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے جو بہت اہم ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے شمیم الحسن صاحب نے، فیس بک کے ذریعے ان کا میسج ہم تک پہنچا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ غسل جو خواتین ہر ماہ کرتی ہیں یعنی غسل حیض، کیا اس غسل سے پہلے ناخون کا کاٹنا ضروری ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، وہ خاتون جو حیض کی حالت میں ہے، شریعت نے کچھ چیزیں اس پر حرام قرار دیا شریعت نے، اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کے حروف کو چھونا اس کے لیے حرام ہے، نہیں چھو سکتی ہے حیض کی حالت میں، یا مسجد الحرام یا مسجد النبی میں نہیں جا سکتی ہے، یا دوسری مسجدوں میں ٹھہر نہیں سکتی ہے، یا وہ سورے وہ آیتیں جس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس کو پڑھ نہیں سکتی ہیں، حرام ہے، یا مسجد سے کچھ اٹھانا یا کچھ رکھنا یہ بھی حرام ہے ان کے لیے، اور بہت سی چیزیں مکروہ ہیں اس خاتون کے لیے جو حیض کی حالت میں ہے۔ مثال کے طور پر 7 قرآن میں 7 آیتوں زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، یا مثال کے طور پر اس پر مکروہ ہے کہ وہ قرآن کی جلد کو چھوئے، یا قرآن کے حاشیے کو چھوئے، یا قرآن کو اپنے پاس رکھے، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں۔ لیکن ناخن کاٹنا شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، حیض کی حالت میں ناخن کاٹ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
جی ناظرین، یہ سوال بہت اہم تھا یہ بھی، اور اسی طریقے سے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے احکام کے سلسلے کا غلام حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، ان کا سوال ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور غلام حسین صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال ہے جو معصومین سے منسوب نمازیں ہیں، نماز حاجات کے لیے، کیا ان نمازوں میں ہم جس معصوم سے نماز منسوب ہے اس سے حاجت طلب کرے، یا باقی آپ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے تھوڑا سی۔
جی، یہ جو ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز حاجت کی ترکیب بتائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس امام سے یہ نماز منسوب ہے ہم ان سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہو جائے، تو طریقہ بیان کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ دعائیں پڑھیے، اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا مانگیے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ امام سے دعا مانگ رہے ہیں، نہیں، امام نے کہا ہے کہ اگر حاجت پوری کرنی ہے جلدی، یعنی مطلوب تک تمہیں پہنچنا ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھو اور پروردگار عالم سے دعا مانگو، انشاءاللہ المستعان حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہم امام سے دعا مانگتے ہیں، نہیں، قطن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند متعال سے دعا مانگتے ہیں، البتہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر تمہیں دعا مانگنا ہے تو پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر درود پڑھو، تو انشاءاللہ المستعان جلدی دعا قبول ہو جائے گی۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کر احکام کے سوالات بھی دیکھے، اسی طریقے سے ان کے جوابات بھی دیکھے۔ ناظرین، ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ایک مختصر سا ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، یہ اخلاق اور تربیت کا حصہ ہے۔ اس میں ہم سماجی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمیں سوال بھیجا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے مریم، انہوں نے فیس بک کے ذریعے میسج ہمیں بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گھر کی صفائی ستھرائی میں فقط عورت کی ذمہ داری ہے، یعنی گھر کی جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کیا صرف یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یا مرد بھی ذمہ دار ہے کہ وہ بھی خواتین کی مدد کرے؟ اس سلسلے میں اس سلسلے کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت بہتر آپ کا سوال یہ کہ کیا مردوں کو بھی خواتین کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی میں مدد کرنا چاہیے یا یہ صرف خواتین کی ذمہ داری ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، نظافت و من الایمان صاحب، نظافت جو ہے پاکیزگی جو ہے، صفائی ستھرائی جو ہے، وہ ایمان کا جز ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ صاحب ایمان دونوں ہی کو ہونا چاہیے اور دونوں ہی کو اس کام میں یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. معمولاً اس کام کو جو ہے وہ خواتین ہی انجام دیتی ہیں ہمارے سماج کے اندر اور خواتین ہی کی ذمہ داری سے سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر اس کام کو جو ہے مرد بھی اگر خواتین کے ساتھ کریں گے تو واقعاً وہ چیز زیادہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ایک ہاتھ ایک ہوتا ہے, دو دو ہوتے ہیں, جہاں مل کر کام انجام پاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر خواتین کے ساتھ یہ اس کام میں مدد کریں گے تو وہ واقعی بنحو احسن انجام پائے گا وہ کام, اس لیے کہ ہم نے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مردوں کے لیے آر کا باعث ہو, ذلت کا باعث ہو, بلکہ یہ ہمارے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا, خود مرسل اعظم کی زندگی میں دیکھا, مولا کائنات جیسی شخصیت کے جہاں ساری جنگوں کا سہرا جو ہے وہ آپ کے سر ہے, ساری جنگیں تقریباً آپ نے فتح کی, لیکن مولا کائنات کو جب ہم نے گھر کی زندگی میں دیکھا تو واقعاً وہ ایسے نظر آئے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مدد کرتے وہ گھر میں نظر آتے ہیں. بہت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ گھر میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور گھر کی صفائی اور ستھرائی کا کام انجام دیتے تھے, جبکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں کھانا پکانے کا کام انجام دیتی تھی. ایک خاص بات آخر میں یہ کہوں کہ اگر واقعی مرد حضرات تھوڑا سا بھی خواتین کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کر دیتے ہیں تو یقین کریں ایسی عزت اور احترام ایک خاتون کے دل میں اس وقت مرد کے لیے ایجاد ہوتا ہے جو واقعی شاید بہت سارے دوسرے کاموں سے ایجاد نہ ہو. اس کی نظر میں وہ مرد واقعاً بہت ہی محترم ہو جاتا ہے اگر ایک یعنی تھوڑی سی بھی اگر گھر میں مدد کر دیتا ہے وہ.
جی ناظرین, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, خالی صفائی ستھرائی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری جو یعنی زندگی کے امور ہیں جو گھریلو زندگی گزرتی ہے وہ اسی وقت کامیاب بن سکتی ہے جب ایک مرد بھی اپنی خاتون کے شانہ بشانہ رہے اور اس کی مدد کرے, اور ظاہر ہے ہدف یہی ہوتا ہے کہ زندگی کو بہتر بنایا جائے. ناظرین اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں اس سلسلے کا. سوال یہ ہے, محمد اسلم صاحب نے ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, سوال ہے کہ انسان کی خود سازی میں مشکلات اور سختیوں کا کیا کردار ہے؟ انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں یا جو سختیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو یہ مشکلات اور سختیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں انسان کی خود سازی میں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
مشکلات اور سختیاں یہ انسان کی خود سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, اسی لیے بندے مومن جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے, جب وہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے, اس کے اوپر سختیاں آتی ہیں تو وہ انہیں اپنے لیے برا نہیں سمجھتا بلکہ انہی سختیوں کو اور انہی مصیبتوں کو وہ اپنے ارتقائی سفر کا ذریعہ سمجھتا ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہاری آزمائش کریں گے, ہم تمہارا امتحان لیں گے, خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے, بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے, مال کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے, پھلوں کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے. اور بندہ مومن جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے پیغمبر آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. لہٰذا بندے مومن مشکلات کو مصیبتوں کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے, اور پروردگار عالم کی طرف سے در حقیقت بندے مومن کے اوپر ایک خاص رحمت ہے کہ جب اس کی وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں, جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں, وہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے سامنے آتی ہیں اور بندے کا صبر سامنے آتا ہے, بندے کی استقامت سامنے آتی ہے. اور حدیث میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, اس کی جان کے اوپر, اس کے مال کے اوپر یا اس کی اولاد کے اوپر, وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, تو پروردگار عالم اس کا اجر یہ دے گا کہ یہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب آئے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں ہوگی, بلکہ یہ طیب و طاہر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا.
ناظرین بہت اچھی گفتگو کی اس سوال کے جواب میں بھی ہمارے مہمان نے, لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ناز اور نعم میں پلتے ہیں ان میں اتنی زیادہ قوت نہیں ہوتی, وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے, لیکن وہ افراد جو سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور جو بچے سختیوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کی مثال ان محکم یعنی پہاڑوں کی ہوتی ہے، جس کے لیے خود اماموں نے کہا ہے کہ لا تحرک العواصف، ان کو آندھیاں بھی ہلا نہیں سکتی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارا سلسلہ یہیں پر رکتا ہے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے گا۔ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔